السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب العالمین ہمیشہ ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال ہی رکھیں. مادی اور روحانی نعمتوں کی بارشیں ہم پر اسی طرح جاری اور ساری رہیں. صحت اور عافیت اور تندرست کی نعمت ہمیں ملی رہے. ہسپتالوں کی زندگی سے، معذوری سے، محتاجی سے اللہ پاک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرماتے رہیں. اور یہ رونقوں کی محفلیں، صبح و شام اللہ کے گھر کے دربار کی حاضری، اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں اس سعادت سے مالا مال رکھے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں صبح و شام اللہ کے سامنے سجدے کی اجازت مل جاتی ہے. حقیقتاً پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدہ انجام دے لیتے ہیں. اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ بندے کی اپنے رب سے زندگی کے تمام لمحات میں سب سے قریب ترین لمحہ بندے کا اپنے رب سے یہ وہ ہوتا ہے جبکہ وہ روئے زمین پر سر بسجود ہوتا ہے. پیشانی جب وہ زمین پر ٹیک دیتا ہے تو وہ اپنی عبدیت کی انتہا کر کے دکھا دیتا ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو اس زندگی کے لمحے سے زیادہ قربت کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ سے میسر نہیں آتا. حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے بیت اللہ شریف سے، اپنا سینہ لگاتا ہے، پیشانی اس پہ رکھتا ہے، تو یہ قربت کی انتہا کہلاتی ہے. ہوتے ہوتے اگر اس کو یہ سعادت بھی مل جائے کہ اس کے ہونٹ حجر اسود کو چوم لیں، تو یہ قربت کی انتہا ہوا کرتی ہے. کہ حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ جس نے حجر اسود کو چوم لیا اس نے اللہ پاک کے دائیں ہاتھ کا بوسہ لے لیا. یہ انتہائی درجے کی قربت ہے کہ بندے کے لب اس مبارک حجر اسود سے لمس ہو جاتے ہیں کہ جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دست قدرت کو بوسہ دینے کی بشارت دے رہے ہیں. اسی طرح بندہ جب سربسجود ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے قریب ترین لمحہ ہوتا ہے، اپنے رب سے بالکل قریب ترین عارفین کاملین فرماتے ہیں کہ بندہ سر تو رکھتا ہے فرش پر، در حقیقت ہوتا ہے عرش پر۔ اللہ پاک کی شایان شان عبادت تو ہم کہاں انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس رب ذوالجلال کی مہربانی اور کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ صبح سے لے کر رات تک بار بار موقع عطا فرماتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرائض کے ساتھ واجبات، سنن اور مستحبات کی توفیق عطا فرما کر بندے کو اپنا قرب کے سجدے عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں مدرسے میں ایک ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، 7 مہینے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی نے ٹکر ماری، جس کی وجہ سے کولے کی جو گولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب مرحلہ وار روح بصحت ہیں، شفا کی طرف آ رہے ہیں، ابھی واکر لے کر چلتے ہیں۔ تو کل ایک پروگرام میں ہم شریک تھے تو میرے برابر میں وہ کرسی پر بیٹھے تھے، ابھی تک زمین پر نہیں بیٹھ پاتے۔ تو بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ 7 مہینے ہو گئے زمین پر سجدہ کرنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی ان پیشانیوں پر کہ جو حقیقتاً زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ کے اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاتے ہیں، کاش کہ ہمیں اس کی قدر نصیب ہو جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری، کوئی عذر لاحق ہو، انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے فرما دیا، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اگر میرا بندہ بیمار ہو گیا، تکلیف نے اسے آ کر گھیر لیا، بڑھاپے نے آ کر اس کو ستایا ہے، اب اس کے اعضاء کے اندر وہ نرمی اور لچک نہ رہی جس کی وجہ سے وہ صحیح کیفیت کے ساتھ سجدہ کر پائے، تو فرمایا کہ بندے تو پریشان نہ ہو، ساری زندگی جو تو ہمارے سامنے سجدے کرتا رہا، آج اگر تو اشارے سے بھی سجدہ کرے گا تو ثواب تجھے کامل مکمل وہی ملے گا جو زمین پر سر رکھ کر سجدہ کرنے پر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے رخصت دے دی، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ نابینا پر کوئی حرج کی بات نہیں، لنگڑے پر کوئی حرج کی بات نہیں، اور جو بیمار ہو جائے اس پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس طرح ہو سکے، جس طرح سہولت ہو، وہ ہماری عبادت انجام دے گا، ہم کامل مکمل اجر و ثواب سے اس کو نوازیں گے۔ غرض یہ کہ بڑی بڑی نعمتوں کی بارشیں ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما رکھا ہے، دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ کتنے ہی ہمارے احباب ہوتے ہیں جو اسپتالوں میں بےچارے بیماری کی حالت میں مبتلا ہیں، اور کتنے ہی گھروں کے اندر بیمار ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اور آپ کو صحت میسر ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر، عبادات کی توفیق نصیب ہے۔ جتنا زیادہ دل کی گہرائی سے، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، اتنا ہی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا۔ گزشتہ مضامین میں عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو دین اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اسے خوبصورت بناؤ سخاوت کے ذریعے اور حسن اخلاق کے ذریعے۔ اور حسن اخلاق کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 70 اخلاقی خوبیاں اتاری گئی ہیں، اور ان کا نچوڑ 3 چیزوں میں آپ نے بیان فرمایا کہ توڑنے والوں کے ساتھ جوڑو، محروم کرنے والوں کو بھی دیتے رہو، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ عفو درگزر اور معاف کرنے کا معاملہ اختیار کرو۔ اعلیٰ درجے کے اخلاق کا نچوڑ آپ نے بتا دیا کہ جو اس چیز کو، اس خوبی کو اپنا لے گا، اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہوگا، اعلیٰ درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کا اسلام اس کو نصیب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پورے دین اسلام جو عطا فرمایا، اس کے 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات۔ عقائد کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، اور اسی طرح جنت، دوزخ، حساب کتاب، اچھی بری تقدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، جزا سزا کے بعد جنت دوزخ ہے، یہ پورے عقائد ہیں، جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف اور اقرار، اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے، قیامت کا دن، آسمانی کتابیں، پیغمبروں کا برحق ہونا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین، اور اسی طرح اچھی بری تقدیر، اللہ کی طرف سے تمام فیصلے اللہ کی طرف سے،
اور پھر اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے، حساب کتاب کے بعد جنت دوزخ یہ آخر کار انجام ہمارا ہونے والا ہے، اس کا نام ہے عقائد. دوسری چیز ہے عبادات، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بڑے بڑے فرائض اللہ پاک نے اہل اسلام پر رکھے ہیں. عقائد، دوسری عبادات، باقی بچ جاتی ہیں تین چیزیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. ان تینوں کا تعلق اخلاقی زندگی سے ہے. معاملات ہوں، آپس میں لین دین کا کوئی بھی معاملہ آ جائے، اس میں ہماری ذات سے دوسرے کو کوئی دھوکہ نہ پہنچے، کوئی دکھ درد تکلیف نہ پہنچے، اس کے ساتھ کوئی فریب نہ ہو، کوئی غلط بیانی نہ ہو. معاشرت، کہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی ایسی پرامن اور پرسکون ہو کہ اس کے ساتھ جینے والا خوش و خرم ہو، آباد و شاداب ہو، اسے کوئی اس سے تکلیف نہ پہنچے. اخلاقیات، کہ جو طرز زندگی اسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ انسان کی گفتگو کیسی ہو، ملنساری کے انداز کیسے ہوں، مہمان نوازی کیسی ہو، دوستانہ تعلقات کیسے ہوں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یہ تمام کے تمام جن حقوق کی ادائیگیاں ہیں جو اخلاقیات کا شعبہ کہلاتی ہیں. تو غرض یہ کہ عقائد اور عبادات یہ دو شعبے ہیں دین اسلام کے. اس کے علاوہ جو تین شعبے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان تینوں شعبوں کا تعلق در حقیقت انسان کے حسن اخلاق ہی سے ہے. کہ زندگی میں دھوکہ نہ ہو، معاملات کے اندر غبن، خرد، برد، بدیانتی نہ ہو، اور پھر اسی طریقے سے زندگی کے طرز کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو، اخلاقی میدان کے اندر اعلی درجے کے اخلاق کا برتاؤ کرنے والا ہو. ان چیزوں پر جب انسان صحیح معنی میں عمل پیرا ہوگا تو تب جا کر وہ صحیح معنی میں کامل مکمل مومن مسلم کہلائے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، دین اسلام میں کامل مکمل داخل ہو جاؤ. دین اسلام کے پانچ شعبے ہیں اور پانچوں کے پانچوں شعبوں میں اعلی درجے پر انسان کو فائز ہونا ضروری ہے. صرف انسان نماز پڑھ کے سمجھے کہ میں دیندار بن گیا، صرف رمضان کے روزے رکھ کر سمجھ لے کہ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار بن گیا، حج عمرے کر کے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ درجے کا ولی کامل سمجھنے لگ جائے، ٹھیک ہے، یہ عبادات کا ایک شعبہ، اس کے اندر کچھ عبادات انجام دے رہا ہے. نماز جو دین اسلام کا بنیادی رکن اور ستون ہے، اسی کے اوپر سارے دین اسلام کا دار و مدار ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. الصلاۃ عماد الدین، مضبوطی کے ساتھ نماز پر قائم رہنے والا، بے شک یہ اپنی جگہ اہم ترین، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل فریضہ ہے، لیکن اس کا تعلق دین اسلام کے شعبوں میں سے عبادات سے ہے. باقی جو چار شعبے ہیں، ان چاروں شعبوں کے اندر بھی کامل مکمل ہمیں پورے نمبرات حاصل کرنے ہیں. عقائد کے اندر، عبادات کے ساتھ، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، ہر میدان کے اندر ہمیں کامل مکمل ہو کر دکھانا ہے. کتنے ہی لوگ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بڑے نمازی ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، لیکن بد معاملہ ہیں، قرض لیا واپس دینے کا نام نہیں، زبان کے بڑے تیز ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، غیبت چغلی سے نہیں باز آتے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے. تو یہ الگ الگ شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح عبادات کے میدان میں ہر عبادت کو صحیح انداز سے انجام دینا ہماری بنیادی اور اسلامی ذمہ داری ہے، اسی طرح معاملات کے اندر کھڑا ہونا، صاف ستھرا ہونا، معاشرت اور اخلاقیات کے اندر اعلی معیار پر فائز ہونا، یہ کامل مکمل دین اسلام میں داخل ہونے کا اللہ پاک جو حکم دے رہے ہیں کہ دین اسلام میں کامل مکمل داخل ہو، یہ تبھی ہوگا جب ہمارے عقائد سے لے کر اخلاقیات تک پانچوں شعبوں کی طرف ہماری توجہ اور دھیان ہوگا. ورنہ صرف ہفتہ وار نمازیں پڑھ کے، یا پھر صرف شام کی نمازیں پڑھ کے، یا جب موقع لگ گیا نمازیں پڑھ کے انسان سمجھے کہ میں دیندار ہو گیا، شاید کہ یہ بہت بڑے دھوکے میں ہوگا. جب تک کہ اس کی زندگی سے خرد برد نہ نکلے، دھوکے بازی نہ نکلے، بد دیانتی نہ نکلے، اور دوسروں کو ایزا رسانی کا جو عنصر اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ نہ نکلے، بد اخلاقی بد تہذیبی اس میں سے نہ نکلے، جب تک کہ وہ بری بری عادات اور بری اوصاف بری خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں اس وقت تک یہ کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 70 اخلاقی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کوئی ایک اگر ان میں سے ایک پر بھی کامل مکمل عمل پیرا ہو جائے نجات کے لیے کافی ہے. اگر اخلاقی میدان میں ہم اعلی درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اپنی زبان کو لگام دینے والے بن جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ دیں. بزرگان دین فرماتے ہیں دو چیزوں کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل کام ہے، جو شخص ان دو چیزوں کو موجودہ معاشرے کے اندر قابو میں کرنا سیکھ گیا کہ بر وقت اس کی نگاہ جھک گئی زبان رک گئی، فرمایا کہ اعلیٰ درجے کا ولی ہے. سامنے گناہ کا موقع ہے، دیکھ سکتا ہے نظر اٹھا کر اپنے آپ کو گناہگار کر سکتا ہے، لیکن موقع پر نگاہ جھک گئی، اور بول سکتا ہے زبان چلا سکتا ہے لیکن موقع پر زبان رک گئی. جس کی موقع پر نگاہ جھک گئی زبان رک گئی، فرمایا کہ وقت کا اعلیٰ درجے کا ولی ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، دل تو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن اس دل کی آرزوؤں کو کچلنا پڑتا ہے. جذبات میں انسان بھڑک کر کیا کچھ نہیں کر سکتا اور کیا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہی اس کے امتحان کا وقت ہے کہ جذباتی ہو کر سامنے والے کے ساتھ وہ بدتمیزی کر بیٹھتا ہے. بسا اوقات چھوٹے چھوٹے بچے نہ سمجھ ذرا ذرا سی باتوں پر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی اور بے احترامی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. شوہر بیوی کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کر بیٹھتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتی ہے. ماں باپ کبھی کبھار اولاد کے اوپر ظلم و زیادتی کر بیٹھتے ہیں. یہی تو موقع ہے امتحان کا کہ جس وقت انسان کے اندر جوش اور جذبہ اور تلاطم برپا ہے، اندر سے غصہ بھڑک رہا ہے، اس وقت اپنے آپ کو قابو میں دکھا کر حقیقی پہلوان بننے کا یہی موقع ہے. فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں کہ جو دوسرے کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، فرمایا کہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا اخلاق کے میدان میں بہترین شہ سوار بننے والا. اگر یہ زندگی کے موقع بموقع اپنے آپ کو روک روک کے چلتا ہے، سمل سمل کے چلتا ہے، تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی پوری رات تہجد میں گزارے، ساری زندگی ہر روز روزے کی حالت میں گزارے، کس قدر بڑا کام ہے. مہینے دو مہینے کو یہ کام کر لے تو وقت کا ولی لگ جاتا ہے کہ رات رات بھر تہجد پڑھتا ہے، سارا سارا دن روزے رکھتا ہے. فرمایا کہ کوئی شخص ساری زندگی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے کی حالت میں گزار دے، تو فرمایا کس قدر بڑا اجر و ثواب یہ پائے گا. فرمایا کہ حسن اخلاق کو اپنانے والا بھی اسی درجے اور رتبے مقام کو پا لیتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں کہ اس محنت کے میدان میں دیکھا جائے پوری رات جاگنا، عبادت انجام دینا، آرام کو قربان کرنا، کس قدر مشکل اور دشوار عمل ہے. اور دوسری طرف سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنا، جس میں گرمی کے دن بھی ہوں اور سردی کے دن بھی ہوں، اس قدر مشقتیں اپنا کر بڑے بڑے اعمال انجام دے کر جو وہ اجر و ثواب پاتا ہے. فرمایا کہ حسن اخلاق کو اپنانے والا بھی قائم اللیل صائم النہار کے برابر درجہ اور رتبہ اور مقام پا لیتا ہے. کم خرچ بالا نشی، کہ انسان اپنے آپ کو اگر قابو میں رکھ کر چلنے والا بن جائے، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، ایسا معیار زندگی بن جائے دوسروں کے لیے، ایسا پیارا اسوہ بن جائے، نمونہ بن جائے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر رشک کرنے لگیں کہ کیسی پیاری شخصیت ہے، کیسا محبوب خلائق ہے. خاندان میں، گھر گھرانے میں، عزیز اور اقارب میں، دوست احباب میں، جہاں بھی وہ ہو، ایسا شیر و شکر ہو ایسے میٹھے اخلاق کا مالک ہو کہ ہر دل عزیز ہو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ مشکل آتی ہے اپنے آپ پر آرزوں کو کچلنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن کسی حسن اخلاق والے کے پاس جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کے اندر بھی حسن اخلاق کی صفات آنے لگتی ہیں۔ غصہ تو شیطانی عمل ہے، انسان کہتا ہے کہ میں غصے کا بڑا تیز ہوں، غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ شیطان اس پر حاوی ہے، کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو یہ اس کا دفاع نہیں کر پاتا۔ فرمایا کہ الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ زیادہ تر انسان باوضو رہنے کی عادت بنا لے، باوضو انسان کے اوپر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا، مصلی انسان کے پاس چور نہیں آتا۔ جب انسان باوضو رہے گا، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، غصے کو وضو بجھا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ غصے کی حالت ہو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے بھڑکا رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھو۔ فرمایا کہ پانی پی لو، پانی پینے کے ساتھ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اپنی کیفیت کو بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی جگہ بدل لو، وہاں سے نقل مکانی کر جاؤ، تمہارا غصہ کافور ہو جائے گا۔ اور گرمی کے موسم میں انسان چلچلاتی دھوپ سے آئے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا شاور کھول کے اس کے نیچے آتا ہے، کس قدر سکون ملتا ہے۔ فرمایا کہ درود شریف پڑھنا شروع کرو، ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ غصے کے اندر انسان درود شریف کا ورد شروع کر دے، اللہ کی رحمت کا شاور اس پہ کھل جاتا ہے، رحمت کی بارش اس پر شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں کا غصہ، کہاں کا پیش، اس رحمت کی بوچھاڑ کے اندر جب وہ آ جاتا ہے، غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ احساس رکھے کہ جس سامنے والے پر میں غصہ کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر اپنے آپ کو برتر اور بالا سمجھ رہا ہوں، جو دل میں آ رہی ہے کہہ رہا ہوں، جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہوں، مجھ سے بھی زیادہ بڑی ہستی ایک موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، غلام نے کوئی غلطی کر دی، غلام کی سرزنش کر رہے تھے اور اس کی پٹائی لگا رہے تھے بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود سن، اے ابو مسعود سن۔ فرمایا کہ کانوں میں جو میرے پیچھے آواز پڑی تو آواز جانی پہچانی تھی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگ رہی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آپ للکار رہے ہیں، تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرمایا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود سن لے، ابو مسعود سن۔ جیسے پیچھے دیکھا ڈر گئے کہ حضور نے مجھے دیکھ لیا ظلم کرتے ہوئے۔ آپ تھوڑا سا آگے نزدیک بڑھے، فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، ابو مسعود اللہ کی ذات تجھ پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتی ہے جتنی تو اس پر قدرت رکھتا ہے، تو اس پر زیادتی کرتا ہے، اس کی مار پٹائی میں لگا ہوا ہے، اللہ کی ذات تجھ سے بھی زیادہ قدرت رکھنے والی ہے۔ یہ للکار جیسے ہی سنی، کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کیا۔ فرمایا کہ اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا، لفحت کا نار، آگ کا شعلہ تجھے چھو جاتا۔ بندہ یہ سوچ لے کہ سامنے والے پر جو میں غصہ کر رہا ہوں، جو جذبات کی بھڑاس نکال رہا ہوں، مجھ سے زیادہ قہار، جبار، بڑی ذات مجھ سے اوپر موجود مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی موجودگی میں میں اچھل کود مچاؤں اور سامنے والے کو ذلیل اور بے عزت کروں، بے آبرو کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ غصہ فوراً کافور ہو جاتا ہے۔ غصے کو قابو میں کرنا یہ تو جوان مردوں کا کام ہوا کرتا ہے، غصے کے وقت جذباتی ہو کر دل کی بھڑاس نکالنا یہ تو کمزوروں کا کام ہے۔ جوان مرد وہ ہے، بہادر انسان وہ ہے، حقیقی پہلوان وہ ہے، سخت ترین غصے کی حالت میں بھی قابو میں رہ کر پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سامنے والے کے ساتھ کیا اقدام کرنا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کا جو زندگی میں سابقہ ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہی تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ جو تمہارا سلوک اور برتاؤ ہے، یہی تمہارا معیار ہے، اسی کسوٹی پہ تم پرکھے جاؤ گے. فرمایا کہ قیامت کے دن جب سلوکوں کا سوال ہونے لگے گا, رویوں کا سوال ہونے لگے گا, معاملات کا سوال ہوگا کہ مخلوق خدا کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک کیا تھا, تو فرمایا کہ سب سے پہلا سوال اس کے گھر والوں سے متعلق ہوگا کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. باہر والوں کے باری تو بعد میں آئے گی, سب سے پہلا سوال گھر والوں سے متعلق ہوگا کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, والدین ماجدین کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک کیا تھا. یہاں اگر بدسلوکی کے مظاہرے کر کے گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن, حساب کتاب چل رہا ہوگا کہ اس کے برائیوں والے پلڑے کے اندر پہاڑوں کے برابر بھاری بھرکم برائیوں کا بوجھ آ جائے گا. فرمایا کہ یہ بوجھ دنیا کے اندر کسی بڑے گناہ کا نہ ہوگا, صرف یہ اس ایک کلمہ اف کا وزن ہوگا جو اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے اکتاہٹ کے اظہار کے لیے کیا تھا. اسے اردو میں کہتے ہیں افو. یہ سب سے کم تر عربی زبان کے اندر کلمہ اف کسی ناگواری کے اظہار کے لیے سب سے چھوٹا کلمہ ہے, جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے چن کر انتخاب کر کے بیان فرمایا. فرمایا کہ اگر کسی نے والدین ماجدین کے سامنے ایک کلمہ اف کہا ہوگا, وہ میزان عمل میں برائیوں کے پلڑے کے اندر پہاڑوں سے زیادہ بھاری بھرکم اور وزنی ہو جائے گا. آگے کی بدسلوکیوں کو تو کیا کہنا. حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے کسی کپڑے اور چادر پر گرد و غبار ہو تو والدین کے قریب اس کو مت جھاڑنا, کہ اگر تمہارے کپڑے کا غبار اڑ کر والدہ کی طرف, والد کی طرف چلا گیا تو یہ بھی نافرمانی کے تحت آتا ہے کہ تم نے اپنی چیز کی صفائی کی اور گرد و غبار ماں باپ کے اوپر ڈال دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اشارے کے ذریعے بھی, سختی کا اشارہ بھی اپنے ماں باپ کی طرف مت کرنا, یہ بھی نافرمانی میں آ جاتا ہے. مسا اوقات انسان جھنجھلا کر زبان سے کچھ نہیں کیا, صرف ہاتھ سے اس طرح کر دیا, اشارہ دے دیا جھنجھلاہٹ کا. فرمایا کہ یہ بھی عقوق الوالدین میں آتا ہے. زبان سے بدتمیزی کرنا, بدسلوکی کرنا, وہ تو بہت خطرناک چیز ہے. تو رویوں کا, سلوکوں کا جب سوال آئے گا تو سب سے پہلا سوال گھر والوں کے سلوک کا ہوگا کہ پوچھو, دیکھو, جانچ پڑتال کرو کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے میرا معیاری اور اخلاقی بندہ اور مومن امتی وہ ہوگا جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا. فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, پوری مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ اور خاندان کی حیثیت رکھتا ہے. بڑے پیار سے اللہ پاک نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا, اپنے دست قدرت سے اس کو وجود بخشا ہے. الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ اور خاندان ہے. فاحب الخلق الی اللہ, اس پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کا لاڈلا اور چہیتا اور محبوب بندہ کون ہے؟ من احسن الی عیالی, جو اللہ کے عیال, اللہ کے کنبے اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اللہ کی پوری مخلوق قطع نظر اس کے کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم, اپنا ہو یا بیگانہ ہو, جان پہچان ہو یا نہ ہو, اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ لاڈلا اور چہیتا بندہ ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, دفاتر اور ملازمت کے اندر ساتھ, اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اختیار کرتے ہیں. اگر دل میں خوف خدا ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, یہ اتنی پیاری خوبی ہے کہ یہ ہر برائی سے انسان کو روکتی ہے. جب اللہ کا ڈر ہے, حساب کتاب کا پورا یقین ہے کہ ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی آخرت میں دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی آخرت میں دیکھے گا. جب یہ ڈر ہو جائے, دل کے اندر حساب کتاب کا یقین کامل ہو, اس وقت پھر انسان کسی بھی سامنے والے پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ آج تو میں زیادتی کر جاؤں گا, کل اس کا حساب کیسے چکاؤں گا. پھر انسان زیادتی کرتے وقت رک جاتا ہے, بدسلوکی کرتے وقت سنبھل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میٹھے اخلاق نصیب فرمائے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. درد دل سے بات کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر حسن اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں گے, اس قدر اس کا اونچا مرتبہ اور مقام ہے. افقل شیئن فی المیزان, ترازو کے اندر سب سے زیادہ بھاری بھرکم جو چیز ہے, فرمایا خلق الحسن, اخلاق حسنہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی حسن اخلاق کو اپنا لیتا ہے کامل درجے کے اندر, فرمایا کہ ساری رات سارا دن رات بھر تہجد پڑھنا اور دن بھر روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب پا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کے اندر سامنے والے کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے, کڑوے گھونٹ پینا نصیب فرمائے, اور سامنے والی مخلوق خدا کے اوپر خوب محبتوں کے ساتھ برتاؤ نصیب فرمائے. آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. مخلوق خدا کے دردوں کو سہ لے, تکلیفوں کو جھیل لے. گھرانے والے خاندان والے تعلقات کو توڑتے ہوں توڑتے رہیں, اپنی طرف سے انسان جوڑتا رہے, زخم کھاتا رہے, تیر پہ تیر سہتا رہے, لیکن عند اللہ جو اس کا اجر و ثواب پائے گا وارے کے نیارے ہو جائیں گے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. یہ چیز اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو یقیناً ہماری زندگی بڑی ہی مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا نصیب فرمائے. زندگی میں جب حسن اخلاق آ جاتے ہیں تو گھر کی زندگی سے لے کر انفرادی اور اجتماعی ساری زندگی اور انسان کا گھریلو نظام اور پورا معاشرہ یہ سنور جاتا ہے. زندگی میں نکھار آ جاتا ہے, خوبصورتی آ جاتی ہے, زندگی کے ایک ایک نقل و حرکت میں مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی ہے.